الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے اتوار کو میں نے کچھ گزارشات کی تھی کہ اس موجودہ ماحول میں اور موجودہ حالات میں ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے، اور خلاصہ اس کا یہ تھا کہ جب معاشرے میں عام طور سے بگاڑ پھیل جائے تو جن لوگوں کو اس بگاڑ کو درست کرنے کی کوئی طاقت جن میں ہے، یعنی ان کے پاس کچھ ایسے اسباب ہیں یا وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اس بگاڑ کی اصلاح کر سکیں، ان پر تو واجب ہے کہ وہ اپنی حد تک جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ اصلاح کی کریں. لیکن عام آدمی، عام مسلمان جس کے ہاتھ میں نہ تو حکومت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ کوئی ایسے اسباب اور وسائل ہیں جو وہ معاشرے پر براہ راست اثر انداز ہو سکے، وہ کیا کرے؟ تو پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عام آدمی کے لیے جو ایسے موقع پر ہدایت ہے وہ یہ کہ اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنے حالات کو درست کرے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنائے، اپنی کوتاہیوں اور اپنے عیوب پر نگاہ ڈالے اور ان کی فکر میں لگ جائے. یہی پیغام ہے قرآن کریم کا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور یہی پیغام ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فعلیک بخافۃ نفسک، ایسے موقع پر فوراً اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کر لو. یہ تھا خلاصہ جو پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا. اور میں نے کیا عرض کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہلوایا تو وہ عرض کیا گیا. تو بعد میں بہت سے حضرات نے فرمایا کہ بھئی یہ بڑی اہم باتیں تھیں، ان کو معرض تحریر میں بھی آنا چاہیے، چھپنا بھی چاہیے، لوگوں میں تقسیم بھی ہونا چاہیے، اور شاید کچھ حضرات کر بھی رہے ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ بات تو بالکل سچی اور پکی ہے الحمدللہ، کیونکہ اپنی نہیں ہے، اللہ جل جلالہ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بزرگان دین سے جو کچھ سنا ہے وہی عرض کیا گیا ہے، تو بات تو پکی ہے، سچی ہے، درست ہے، 16 آنے صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتنی ہی سچی بات ہو، کتنی ہی پکی بات ہو، کتنی ہی درست ہو، لیکن ایک مرتبہ کہہ دینے سے عمل میں نہیں آتی۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایک بات سچی سمجھ میں بھی آ گئی، دل میں بیٹھ بھی گئی، اور ہم نے سن بھی لی، کہہ بھی لی، لیکن جب اٹھ کر گئے اور اپنے زندگی کے عام مشاغل میں مصروف ہوئے تو سب دامن جھاڑ دیتے ہیں، اور جو کچھ کہا سنا تھا وہ تاک نسیاں میں چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور نفس بڑے بہلاوے دیتا ہے، انسان کا جو نفس ہے وہ بڑے بہلاوے دیتا ہے، بھئی بات تو بڑی اچھی ہے، پکی ہے، صحیح ہے، اور ضرور عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن جب باہر نکلے، کوئی بٹکلا سامنے آیا، کوئی کسی کام میں لگے تو نفس کہتا ہے چلو یہ کام کر لو، یہ تو کر گزرو، اس کے بعد کل سے انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے۔ بس یہی سے شیطان راہ مار دیتا ہے کہ جب کل پر ٹلایا تو جب کل آئی تو اپنے مسائل لے کر آئی، کلام اللیل یمحوہ النہار، عربی مقولہ مشہور ہے کہ رات کی بات کو دن کا دن جب آتا ہے تو مٹا دیتا ہے، اگلے دن آیا پھر مشغلے میں لگ گیا، بھول بھال ہو گیا، بعد میں یاد آیا اوہو ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ آج یہ کام شروع کریں گے، نہیں کر پائے، چلو کل سے کریں، اب وہ کل پھر آتی نہیں۔ اور اسی طرح آدمی جو ضروری کام ہے اس میں اصلاح کا جو ضروری کام ہے اس کو ٹلاتا رہتا ہے، ٹلاتا رہتا ہے، ٹلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ بچائے پہنچ جاتا ہے اپنی منزل تک۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم لوگوں کو دل میں جو تمہارے آپس میں جو دوڑ لگی ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ بٹورنے کی، مال بٹورنے کی، شہرت بٹورنے کی، لوگوں کے اندر اپنا جاہ پیدا کرنے کی، اور خدا جانے دنیا کے کیا کیا مفادات بٹورنے کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، یہ جتنا اس کے پاس ہے اس سے زیادہ میرے پاس آ جائے، یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے یہ تمہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ الحاکم التکاثر، تم کو اس دوڑ نے غفلت میں ڈال دیا ہے، اور غفلت میں کائے سے اپنے آپ سے، کہ میں اپنی اصلاح کروں، اصلاح کرنے سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی حالت میں، اسی غفلت کی حالت میں تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، قبروں سے جا ملتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سب کے بارے میں کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ اگر فکر نہ کی، فوری طور سے نہ کی، تو غفلت تمہیں گھیر لے گی، گھیرتی رہے گی، گھیرتی رہے گی، یہاں تک کہ قبروں سے جا ملو گے اور قبرستان میں پہنچ جاؤ گے، پھر وقت نہیں رہے گا، کام کا وقت نہیں رہے گا۔ یہ تو زندگی کا جو اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھے ہیں، ایک ایک لمحہ جو ہے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اسی میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ موت آ گئی تو اس کے بعد عمل ختم ہوا، عمل کا کوئی پھر عمل میں اضافہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں، جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، انہی لمحات میں کرنا ہے، اسی وقت کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں کل آئے گی بھی نہیں آئے گی، آئے گی تو کن حالات میں آئے گی، اس لیے فوری طور سے کرنے کا فرمایا گیا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ بات تو پکی ہے، سچی ہے، درست ہے، لیکن جب عمل میں نہیں آتی، بسا اوقات ایک مرتبہ کہنا کافی نہیں ہوتا، بار بار اس کی یاد دہانی کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کو بھی، دوسروں کو بھی۔ بار بار کہی جاتی رہے، ایک بات ہر وقت دل کان میں پڑتی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت یہ جذبہ بھی پیدا فرما دیتے ہیں. اسی لیے ہم بکثرت اپنے حضرت حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدرہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے. اکثر بکثرت ایسا ہوتا تھا کہ مہینوں جب بھی مسجد میں گئے ایک ہی بات ایک ہی بات ایک ہی بات وہ سنا دی، وہی بات پچھلے ہفتے کہی تھی وہی اس ہفتے کہہ دی، وہی اگلے ہفتے کہہ دی، وہی بار بار اس کا تکرار ہو رہا ہے. تو بات کیا ہے کہ مقصد تقریر اور خطابت ہو، واض اور عام رسمی واض اور تقریر اور خطابت اگر مقصود ہو تو پھر تو آدمی یہ سوچتا ہے بھائی لوگ کہیں گے کہ پچھلے مرتبہ بھی وہی بات کہی تھی اب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، تو کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کو تو ایک ہی بات آتی ہے وہی کہتا رہتا ہے، کوئی نیا علم تو اس کے پاس ہے نہیں. تو اگر اپنا علم بکار نہ ہو اور خطابت کا زور دکھانا ہو اور اپنے واعظ کی تاثیر دکھانی ہو تب تو آدمی یہ فکر کرے کہ میں نے پچھلی مرتبہ جو کہا تھا اس مرتبہ کوئی نئی بات کہوں. لیکن جس شخص کے دل میں یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح اپنے مخاطبین کے دل میں اتار دوں اور ان کو عمل پر آمادہ کر دوں، وہ یہ فکر نہیں کیا کرتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، وہ تو اس کو تو یہ تڑپ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح ان کے سینے میں اتار کر میں ان کو عمل پر آمادہ کر دوں اور ان کے دلوں میں بات بیٹھ جائے تو کسی نہ کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیں گے عمل کی. تو وہ بار 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 ایک مرتبہ خود فرمانے لگے، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی میں بسا اوقات ایسا کرتا ہوں کہ ایک ہی بات کو دہراتا رہتا ہوں کئی کئی ہفتے کئی کئی مہینے بلکہ کئی مہینے کیا پھر کچھ دنوں کے بعد گزریں گے پھر دہرا دیں گے اسی کو. تو فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس سے اکتانے لگتے ہیں، لیکن خوب سمجھ لو کہ قرآن کریم کو دیکھو کہ وہ کس طرح ایک ہی بات کو مختلف پیرائوں میں مختلف اسالیب میں بیان فرماتا ہے. یہ جملہ کہ جو ایمان لائے ہیں جو نے عمل صالح کیے ہیں وہ جنوں کو جنتیں ملیں گی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، قرآن کے شروع سے لے کر آخر تک دیکھ جاؤ سینکڑوں جگہ پر آیا ہوگا، شاید سینکڑوں نے صحیح بیسوں جگہ پر آیا ہوگا. اور یہ کہ جنہوں نے برے عمل کیے وہ جہنم میں جائیں گے، عذاب جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے، یہ جملہ بیسوں جگہ ایک ہی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا کئی کئی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یہ تکرار ہے، یہ تکرار در حقیقت اسی لیے ہے کہ عربی کا مقولہ مشہور ہے کہ اذا تکرر شیء علی السمع تقرر فی القلب، کہ جب بار بار ایک بات کان میں پڑتی رہتی ہے تو پھر دل میں جگہ بھی بنا لیتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے. اس لیے بھائی اس کا تذکرہ بار بار کرتے رہنا چاہیے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے اصلاح کی فکر عطا فرمائے، اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عیوب کا جائزہ لے کر ان کو دور کرنے کی فکر عطا فرمائے. یہ ایک دن کی بات نہیں، دن رات یہی ہونا چاہیے. تو ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے ان کے ایک شاگرد نے اور حاضری مجلس میں کسی نے عرض کیا کہ حضرت جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بھی دھیان ہوتا ہے، آخرت کی بھی کچھ فکرات پیدا ہوتی ہے، اپنے اصلاح کا بھی کچھ خیال آتا ہے، لیکن جب اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر وہی زندگی سامنے آ جاتی ہے جس سے آئے تھے. تو اتنا اس درجے کا استحضار اور اس درجے کا دھیان باقی نہیں رہتا، تو پتہ نہیں کیا کیا خیالات بیچ میں پھر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بات نکلنے لگتی ہے. تو حضرت نے تو خیر فرمایا کہ ارے بھائی کیا ہے، میں تو دھوبی ہوں، कपड़े जब मैले हो जाते हैं धोबी के पास भेज देते हैं, फिर साफ हो जाते हैं, फिर धुल के आ जाते हैं, फिर साफ हो जाते हैं, फिर मैले हो जाते हैं, फिर धोबी के पास जाते हैं तो धोबी से फिर धुल के आ जाते हैं। तो मैं तो धोबी का काम करता हूँ, तो आओ और अगर कुछ और दाग धब्बे लग गए फिर आ जाओ, फिर धुल के चले जाओ, वापस चले जाओ। तो और ऐसे ही ये हकीकत हर एक इंसान के साथ होता है। लेकिन करने की बात जो है, जो मैं आज अर्ज करना चाह रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी कहने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कि सबसे बड़ा धोखा जो इस राह में लगता है वो ये बात काम को टलाने का लगता है। नफ्स ये नहीं कहता कि ना तुम अपनी इस्लाह मत करना, खबरदार इस्लाह मत करना, गुनाह मत छोड़ना, अल्लाह ताला की ताकत की तरफ मत आना, ये नहीं कहता नफ्स। नफ्स ये कहता है बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला की ताकत भी बहुत अच्छी बात है, इत्तेबाए सुन्नत भी बहुत अच्छी बात है, गुनाहों को छोड़ना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा अभी तो जवान हो, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, तो जरा थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, कुछ जिंदगी के मजे भी ले लो, और उसके बाद जब जरा आगे आगे उम्र अच्छी खासी हो जाएगी, पुख्ता हो जाएगी, तो उस वक्त में ये सारे काम कर लेना। अभी कुछ जवानी है, अभी नए नए दुनिया में आए हो, नई दुनिया देखी है, तो जरा उसके थोड़े से मजे ले लो, उसके बाद फिर चैन करना, फिर आराम से अल्लाह ताला की इताअत भी करना, गुनाह भी छोड़ देना। अव्वल तो ये धोखा देता है कि ये कर लो, लेकिन खूब अच्छी तरह समझ लो कि अगर जवानी के अंदर ही आदत न पड़ी और जवानी ही में फिक्र इस्लाह की पैदा न हुई, तो अल्लाह बचाए जिंदगी भर आदमी भटकता ही रहता है, अल्लाह ताला महफूज रखता है, भटकता ही रहता है, और ये नफ्स उसको हमेशा टलाता ही रहता है। मौलाना फरमाते हैं कि वक्त पीरी गुर्ग जालिम भी शबद परहेजगार, वक्त पीरी गुर्ग जालिम भी शबद परहेजगार, दर जवानी तौबा करदन पैसे वाये पैगंबरी। अरे बुढ़ापे में तो भेड़िया जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है, जो सारे उम्र दूसरों को खाता रहा, चीरता फाड़ता रहा, वो भी परहेजगार बन जाता है, इस वास्ते कि न मुंह में दांत है न पेट में आंत है, खाने की ताकत ही नहीं, तो अब वो भी परहेजगार बन गया। लेकिन दर जवानी तौबा करना सेवाए पैगंबरी, जवानी में तौबा करना गुनाहों से, ये है पैगंबरों का सेवा, जो भरपूर जवानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तकाजे नफ्स के पूरी तरह मौजूद हैं, और ख्याल भी आ रहा है, वलकत हम्मत भी व हम बिहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की खशियत को मद्देनजर रखते हुए गुनाह से बचा। तो दर जवानी तौबा करते शवाए पैगंबरी। तो एक तो धोखा शैतान ये देता है और नफ्स इंसान का कि ये दर दुनिया के मजे ले लो। अरे खूब समझ लो, ये दुनिया के मजे जितने भी हैं, गुनाहों के जो मजे हैं, वो चाहे आंख का गुनाह हो या कान का गुनाह हो या जबान का गुनाह हो, ये सारे गुनाह के मजे ऐसे हैं, वकाल हजरत हकीम उल उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि जैसे इंसान को खारिश की बीमारी हो और खुजाने में मजा आए। अगर किसी को खारिश की बीमारी लगी हुई है और उसको खुजाने के दर बड़ा लुत्फ आता है, जितना खुजा उतना मजा आ रहा है, लेकिन नतीजा क्या होता है कि खुजा के जब फारिग हो तो ऐसी टीसें उठती हैं और बीमारी इतनी बढ़ती है कि आदमी के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। तो ये लज्जत, गुनाह की जो लज्जत है, बदनजरी, निगाह को गलत जगह डाल के उससे लज्जत लेना, मसलन ये आता तो है मजा कुछ ना कुछ, बजाहिर देखने में जाहिरी मजा तो है, लेकिन इस जाहिरी मजा ऐसा ही है जैसे कि खारिश के खुजाने का मजा, बाद में इसके नतीजे में कल्ब पर जुल्मत तारी होती है, कल्ब पर जुल्मत तारी होती है, तारीकी मुसल्लत हो जाती है। कल्ब पर जुल्मत होने का माने यह है कि फिर नेकियों की तरफ ध्यान कम जाता है, बुराइयों की तरफ ध्यान ज्यादा जाता है, यह कैफियत होने लगती है। یہ ظلمت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے کہ خارش میں کھجانے سے خارش کی بیماری بڑھتی ہے, ٹیسیں اٹھتی ہیں, لہریں اٹھتی ہیں, ایسے ہی یہ بھی ہے. اور یا غیبت کرنے کی بیماری, غیبت کرنے کا مزہ تو آ رہا ہے, مجلس جمی ہوئی ہے, غیبتیں ہو رہی ہیں, لوگوں کا تذکرہ ہے اور اس کے اندر کسی کی برائی بیان ہو رہی ہے, کسی کی نقل اتاری جا رہی ہے, کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو یہ مزہ تو ہے بظاہر مجلس میں, اس مجلس میں بیٹھ کے اس کا مزے لے رہے ہیں, لیکن یہ مزہ خارج کا مزہ ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایسی ظلمت قلب میں پیدا ہوگی, ایسی تاریکی پیدا ہوگی کہ حقیقت راحت سے محروم ہو جاؤ گے. اور ایک مرد لذت ہے جو صحت سے حاصل ہوتی ہے, آدمی صحیح ہے, تندرست ہے, نہ خارش ہے, نہ کوئی اور تکلیف ہے, وہ صحت کی جو لذت ہے وہ ہے اصل حقیقی لذت. وہ انسان کو انسان کے لیے کارآمد بھی ہے, اس میں حقیقی لذت بھی ہے. تو گناہوں کی لذت کیا لذت ہے؟ اور یہ ایسی لذت ہے کہ اول تو محض ظاہری لذت ہے, حقیقت لذت کی موجود نہیں. دوسرے اس لذت کے بعد اس کا جو انجام دنیا اور آخرت میں خراب ہونے والا ہے وہ بڑا ہولناک ہے. تو اس واسطے یہ نہ سمجھو کہ یہ جو نفس شیطان بیکار ہے, یہ بھی جوان ہیں, ذرا مزے لے لیں. ارے مزے کچھ بھی نہیں, یہ مزے نہیں ہے, یہ عذاب ہے, یہ انسان کی زندگی کو خراب کرنے والی چیز ہے, انسان کی زندگی کو ظلمت اور تاریکی میں دھکیلنے والی چیز ہے. ان سے بچاؤ اپنے آپ. خاص طور سے آج کل کا بہت بڑا فتنہ یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے, بھری ہوئی ہے یہ معاشرہ, اس میں ڈوبا ہوا ہے آنکھ کا غلط استعمال. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. حدیث میں فرمایا کہ والعینان تزنیان وزناہما النظر, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے, یعنی دیکھ کر کسی نامحرم کو دیکھ کر اس سے لذت لینا, لذت لینے کے لیے اس کو دیکھنا, یہ ہے بہت بڑا, بہت بڑا ابتلا ہے, اس میں عظیم ابتلا ہے. ہر کس و ناقص مبتلا ہے, یہاں تک کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے, اچھے خاصے بظاہر متدین, نمازوں میں حاضری دینے والے, مسجدوں کے حاضر باش, یہاں تک کہ علماء اور یہاں تک کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے, ان کو بھی اس میں ابتلا ہے کہ اس کا استعمال, آنکھ کا غلط استعمال ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ نفس اس لذت کی طرف انسان کو بلا رہا ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر ایک مرتبہ اس ظاہری لذت کو, جو مصنوعی لذت ہے, اس کو ایک مرتبہ لات مار دو اللہ کی خاطر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ اس کے آگے گناہ کی لذت ایک در ایک ہے, جس کا چاہے کر کے, جو چاہے کر کے دیکھے. تو یہ شیطان اور نفس انسان کو بہکاتا ہے کہ نہیں, یہ اس بہکاوے کو تو ایک مرتبہ لات مارنی ہوگی, اس کو تو دھکیلنا ہوگا, اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوگا. تو بھائی ایک تو شیطان کا بہکاوا یہ ہوتا ہے, دوسرا بہکاوا جو اس سے زیادہ نقصان دہ ہے وہ وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اچھا بھائی کل سے شروع کریں گے, پرسوں سے شروع کریں گے. تو یہ انسان کو تلاش, اس انسان کو ایک ضروری کام کے ٹلانے پر آمادہ کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کے کم مزداق انسان کو بنا دیتا ہے. الحمد للہ, اسی لیے حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کیا ایمان ارشاد ہے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من اصحاب القبور او كما قال صلى الله عليه وسلم. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرو, جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کرو, اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کرو کہ میں کسی بھی وقت قبر کے گڑھے میں پہنچ سکتا ہوں. صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. کیا مانا؟ کہ جو کام کرنا ہے, جو کام ضروری ہے, اس کو شام تک وقت ٹلاؤ کہ جب شام آئے گی تو کریں گے. نہیں, اگر ضروری کام ہے تو فوراً کر گزرو. اور شام کے وقت کا وقت ہے تو اگر کسی ضروری کام کا خیال آیا ہے جو اس وقت کیا جا سکتا ہے تو اس کو صبح تک مت ٹلاؤ, کیونکہ کچھ پتہ نہیں زندگی میں شام آئے گی کہ نہیں آئے گی, اور شام آئیے تو صبح آئے گی کہ نہیں آئے گی. کوئی کسی کو اس میں شک ہے کہ صبح کے بعد شام کا پتہ نہیں ہوتا اور شام کے بعد صبح کا پتہ نہیں ہوتا؟ کچھ ہے شک؟ اگر کسی کو شک رہا بھی ہو تو آج آنکھوں نے دکھا دیے ہیں مناظر. اچھا خاصا چلتا پھرتا صحت مند آدمی صبح کو بالکل ٹھیک ہے اور شام کو قبر میں پہنچ چکا ہے, اور شام کو بالکل ٹھیک ہے اور صبح کے وقت میں قبر میں پہنچا ہوا ہے. اس لیے فرمایا عبد نفسک من اصحاب القبور, اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو. تو ٹلاؤ نہیں, جو کام جس کام کا تقاضا دل میں پیدا ہو گیا, جس کو ضروری سمجھ لیا, جس کو درست سمجھ لیا, وہ کر گزرو, اس کو آگے دوسرے وقت کے اوپر مت ڈالو. یہ ہے پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. ارے جلدی بھاگو, قرآن کا لفظ ہے, جلدی بھاگو کہیں کی طرف؟ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اس جنت کی طرف تیزی سے بھاگو, تیزی سے دوڑو, تیزی دکھاؤ. بلکہ الفاظ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے زیادہ تیزی دکھاؤ وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو اس آیت کی تفسیر میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارے بھائی, یہ مغفرت, اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور جنت کی طلب, اس میں کاہے کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ یہ جو صحت تمہیں حاصل ہے یہ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ بیماری آ جائے؟ یعنی اب تو صحت کی حالت ہے, اس میں تم جتنا چاہو عبادت کر سکتے ہو, طاعتیں کر سکتے ہو, نفلیں پڑھ سکتے ہو, ذکر کر سکتے ہو, تلاوت کر سکتے ہو, تہجد پڑھ سکتے ہو, اشراق پڑھ سکتے ہو, لیکن کیا پتہ کس وقت یہ صحت کی نعمت ختم ہو جائے. تو کیا اس کا انتظار کر رہے ہو کہ کسی وقت یہ صحت ختم ہو جائے, بیماری آ جائے, تب کرو گے؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جوانی جو اس وقت حاصل ہے وہ گزر جائے, بڑھاپا آ جائے, اب بڑھاپے کے اندر چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہو, کوئی کام کرنے کے بھی قابل نہ رہو, اس وقت کرو گے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ اپنے اس کام کو شروع کرنے کے لیے؟ جلدی کرو اور جو کام کرنے کا ہے اس کو آگے پر مت ٹالو, مت ٹلاؤ. یہ پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آدمی اس پر عمل نہیں کر لیتا, شیطان اور نفس اس کو بہکاتا ہی رہے گا, چلاتا ہی رہے گا آگے کی طرف, پھر کر لیں گے, پھر کر لیں گے. لہذا فکر اس کی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی, سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ٹلاؤ نہیں, جو کام کرنا ہے وہ کرو. اور کرنا کیا ہے کہ اپنی ساری زندگی کے کاموں پر ایک نظر ڈالو, کہاں کہاں میں غلطی کر رہا ہوں, کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں, کہاں کہاں عیب پائے جاتے ہیں, ان سب چیزوں کا جائزہ لے کر اور پھر ایک ایک کی اصلاح کی فکر کرو. اللہ ہمارے اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم چاہتے تو ہیں اصلاح کرنے کی کوشش اپنے آپ کو, لیکن کیا کریں کہ معاشرہ ہی سارا بگڑا ہوا ہے، ماحول خراب ہے. اس ماحول خراب ماحول سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اس کی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ان خراب معاشرے کے اندر ہم کس طرح اپنے آپ کو بچائیں؟ باہر نکلتے ہیں تو نظروں کو پناہ نہیں ملتی، تصویریں فوش قسم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، اور ہر طرف جو ہیں وہ موسیقی کی آوازیں آ رہی ہیں، کانوں میں پڑ رہی ہیں، غلط سلط مناظر سامنے نظر آتے رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو کیسے اس سارے ماحول سے بچائیں؟ تو نتیجہ یہ کہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہمارے دوالے فرماتے تھے کہ اچھا بھائی، یہ عذر آپ نے پیش کیا کہ ماحول بڑا خراب ہے اور بڑی چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، گناہوں کی آگ ہے، معصیتوں کی آگ ہے، اس میں ہم آپ جی رہے ہیں. چلو یہ عذر پیش کیا، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. تصور کرو کہ میدان حشر میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوال ہو رہا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، 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 اور وہ جو فریضہ تھا وہ کیوں ادا نہیں کیا، وہ فریضہ کیوں ادا نہیں کیا، وہ حق کیوں نہیں ادا کیا، یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے. جو جواب اب دے رہے ہو وہاں دو، میدان حشر میں دو کہ یا اللہ میاں کیا کرتے، آپ نے پیدا ہی ایسے 14ویں صدی میں، 15ویں صدی میں کیا تھا، 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں، کہ اس میں چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی، ماحول خراب تھا، معاشرہ بگڑا ہوا تھا، پناہ نہیں ملتی تھی، چاروں طرف فسق و فجور کا بازار گرم تھا، معصیتیں ہو رہی تھیں، طاعت سے بیگانہ تھے لوگ. انہی ماحول میں آپ نے اگر ہمیں صحابہ کے دور میں پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی ویسے بن جاتے جیسے صحابہ تھے، لیکن آپ نے پیدا کیا 20ویں صدی میں، اور وہاں ساری طرف معصیتوں کی آگ جل رہی تھی، تو ہم کیا کرتے، ہم تو بہ گئے اسی میں، اسی سیلاب میں. تو اس لیے وہ جو عذر یہاں پیش کر رہے ہو، ذرا اللہ میاں کے سامنے وہاں میدان حشر میں بھی تصور کرو کہ پیش کر رہے ہو. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرمائے، سمجھو جب تم نے عذر پیش کر دیا تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے کہ ارے بندے خدا، یہ سارا معاشرہ تم کہہ رہے ہو خراب تھا، آگ لگی ہوئی تھی، معصیتیں تھیں، بگاڑ تھا، فساد تھا، تو یہ بتاؤ کہ یہ کس کے قبضے قدرت میں تھا یہ سارا کچھ، یہ فساد، اور اس فساد سے تمہیں بچانا کسی قبضے قدرت میں تھا؟ اگر تم نہیں بچ پا رہے تھے تو ہم سے کیوں نہیں کہا، ہم سے کیوں فریاد رہے گی کہ اللہ وہی دنیا میں ہم سے فریاد کیوں نہیں کی، یا اللہ یہ معاشرہ چاروں طرف بگڑا ہوا ہے اور یہ مجھے غلطی کی طرف لے جا رہا ہے، گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، اے اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اپنی رحمت سے مجھے اس فساد سے بچا لیجئے، یہ دعا مجھ سے کیوں نہیں کی، مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ ہم سارے قرآن بھرا ہوا ہے ہمارا یہ کہے ہوئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم تو یہ بتا رہے تھے کہ ہر چیز پر قدرت ہے، ہمیں جب ہے تو اس قدرت کے حوالے سے، ہماری رحمت کے حوالے سے ہم سے مانگتے کہ یا اللہ اس سے مجھے، اس ماحول کی وجہ سے میں مجبور ہو رہا ہوں، اس ماحول کی وجہ سے میں خراب ہو رہا ہوں، میرے اندر ہمت ہی ہمت جواب دے رہی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا تو اس ماحول کو درست کر دیجئے یا میری مجھے ہمت دے دیجئے کہ میں اس ماحول سے لڑ کر اور صحیح طریقے پر آپ کی رضا کے مطابق زندگی گزاروں. کیوں نہیں کہا ہم سے؟ بتاؤ اس کا کیا جواب ہوگا تمہارے پاس، اس کا کیا عذر ہوگا تمہارے پاس؟ تو حضرت یہ کہنے کے بعد حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ تم آج ہوا سمجھو جو روز جزا ہوگا، یعنی روز جزا جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تصور کر لو کہ آج یہ صورتحال ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہاں جب حساب کتاب ہوگا اس سے پہلے اپنا حساب کتاب کر لیا کرو. تو یہ سوال جواب کر لو تو اب کم از کم ایک راستہ تو سمجھ میں آیا کہ بھئی اگر ماحول کی خرابی، معاشرے کی خرابی اور اس کے نتیجے میں اپنے اعمال کے اندر بے ہمتی نظر آ رہی ہے، تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روز تم فریاد نہیں کرتے، روز فریاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ ہم مجبور ہو رہے ہیں، بے ہمت ہو رہے ہیں، ہمت دے دیجئے، ہمیں ہماری مجبوری ختم فرما دیجئے، ہمیں حوصلہ عطا فرما دیجئے، ہم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماحول ہمیں روک رہا ہے، ماحول ہمارے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اے اللہ اس ماحول کو درست کر دیجئے، یا ہمیں ہمت اتنی اور حوصلہ عطا فرما دیجئے کہ ہم اس ماحول کی پرواہ کیے بغیر آپ کے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ مانگو رو اللہ تبارک و تعالیٰ، روز مانگو، کوئی دن خالی نہ جائے، تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روز یہ دعا کیا کرے، روز یہ دعا کیا کرے، یا اللہ میں آپ کے دین پر چلنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ کے سارے احکام پر عمل کرنا چاہتا ہوں، سارے گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں بے ہمت ہوں، ہمت نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ ہمت دے دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم کے حوصلہ دے دیجئے، روز مانگے یہ اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمارے حضرت فرمائے، حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ ایک بعض میں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ 40 دن یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ 40 دن کے اندر انقلاب آ جائے گا زندگی کا۔ اور یہ تجربے سے فرمایا، تجربے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ ڈال لیتے ہیں راستے پر، اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں منزل تک۔ اللہ دینا جاہدو فینا لنہدینہم سبلا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے۔ بلکہ حضرت ترجمہ یوں کرتے تھے کہ ہم ضرور بالضرور ان کو ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر لے چلیں گے، یہ معنی ہے آیت سے۔ تو بھائی مگر کچھ بڑھو تو صحیح، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو صحیح۔ تو خلاصہ جو عرض کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ ٹلانے کی جو بات ہے، یہ اس کی عادت ختم کرو۔ جو اچھا کام ہے یا ضروری کام ہے، وہ جس وقت اس کا تقاضا پیدا ہوا اسی وقت اس کے اوپر عمل کر لو، اس کو ٹلاؤ نہیں، ورنہ وہی حشر ہوگا کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ تعالیٰ بچائے کہ آدمی ٹلاتے ٹلاتے آخر کو قبر کے دہانے تک پہنچ جائے۔ اس زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھو، ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے دی ہوئی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگ زندگی کے لمحات کی قیمت نہیں پہچانتے، اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، بلا وجہ بے فائدہ کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے کہ اس کے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک لمحے میں اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو جہنم کے ساتویں طبقے سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین طبقے تک پہنچا سکتا ہے ایک لمحے میں۔ ایک شخص کافر تھا اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ایک منٹ میں، تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، جہنم سے نکل کے جنت میں پہنچ گیا۔ اسی طرح ایک کلمہ آپ نے کسی وقت اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا، تو نہ جانے کتنے اعمال کے ڈھیر آپ کے نام اعمال میں بڑھ گئے۔ تو ایک ایک لمحہ بڑا کی، اسی واسطے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا، موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ تو جو کچھ مل رہا ہے، یہ جو کچھ ملے گا اسی زندگی کے اندر کیے ہوئے کاموں سے ملے گا، یہ دار العمل ہے، اسی کے اندر سب کچھ کرنا ہے۔ تو اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو لمحے کو قیمتی سمجھ کر اس کو ٹھیک ٹھیک اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ میرے والد ماجد قدس صلی اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے فرمایا کرتے تھے کہ لمحات زندگی بہت قیمتی ہیں، انہیں تول تول کر، یہ الفاظ استعمال فرماتے ہیں، انہیں تول تول کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام میں صرف کرنے کی کوشش کرو, تول تول کر, یعنی یہ دیکھو کہ اتنی دیر میں کیا کر سکتا ہوں, وہ کام کر گزرو اس کے اندر. یہ ایک بہت بڑا وبال ہمارے اوپر مسلط ہے, وقت کا ضائع کرنا, بے فائدہ کاموں میں ضائع کرنا. اس سے اپنے آپ کو بچا کر اور اس کو غنیمت سمجھو کہ یہ لمحات زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کو صحیح آپ کو جنت بنانے میں, آخرت بنانے میں صرف کرنا ہے. جب آنکھ بند ہو جائے گی تو حسرت ہوگی کہ کاش ایک مرتبہ قل و اللہ احد اور پڑھ لیا ہوتا, کاش ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور کہہ لیا ہوتا, یہ حسرت ہوگی. لیکن کوئی اس حسرت کا مداوع نہیں ہوگا. تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہوا ہے, اس کے اندر اس کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت. اب میں عرض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ بھائی چلانے کو چھوڑ کر اوقات زندگی کو غنیمت سمجھ کر ابھی سے یہ کام شروع کر. مثلا ہم یہاں سے اٹھ کے گئے تو سب سے پہلے دو رکعت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں, نماز حاجت پڑھ کر. یا اللہ ہم نے آج سے ارادہ کیا ہے کہ اپنے جتنے گناہ ہیں, عیوب ہیں, اے اللہ ان سے ہم توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اور آئندہ اپنی زندگی کو آپ کے طاعت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں انشاءاللہ صرف کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اے اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, مغفرت فرما دیجئے, اور ہمیں آئندہ زندگی میں جو ہم نے ارادہ کیا ہے اس ارادے کو اے اللہ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دی. دو رکعتیں سب پڑھیں اس نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو. یا اللہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں, آپ کے جو احکام ہیں کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو, آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو, اس کی تعمیل میں ہم آج سے ارادہ کر رہے ہیں, اور اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے, ہمارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, طاعات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ جب تک آپ کی توفیق نہیں ہوگی ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اے اللہ ہم بے ہمت ہے, ہمت دے دیجیے. اللہ بے حوصلہ ہے, حوصلہ عطا فرما دیجیے. خوب اچھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خوب دعا مانگ, پہلا کام کیا کر, اور پھر اس بات کا تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے, اس وقت یعنی اس وقت کے بعد سے نگاہ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی, یہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گی, چاہے دل پر آرے چل جائیں, چاہے کتنی مشقت محسوس ہو رہی ہو, چاہے اپنے نفس کی خواہش کو کتنا ہی کچلنا پڑ رہا ہو, لیکن یہ آنکھ غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی. ایک مرتبہ یہ طے کر لو, اور اس میں بھی اللہ سے مدد مانگو. یا اللہ طے تو کر رہا ہوں لیکن کر نہیں پاؤں گا جب تک کہ آپ کی طرف سے مدد امداد و نصر شامل نہیں ہوگی, آپ مدد فرمائیے. طے کر لو, زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی, اس سے کوئی جھوٹ نہیں نکلے گا, اس سے کوئی غیبت نہیں نکلے گی, اس سے کسی کے لیے دل آزاری کا کلمہ نہیں نکلے گا. یہ تہیہ کر اور اللہ سے مانگ, یا اللہ یہ تہیہ تو کر لیا لیکن اس وقت تک نہیں بچ سکوں گا جب تک آپ کی طرف سے توفیق نہیں ہو. اے اللہ آپ کی رحمت سے توفیق عطا فرما دی. کان کوئی ناجائز بات نہیں سنیں گے, وہ گانا بجانا نہیں سنیں گے, غیبت نہیں سنیں گے, اور کوئی بھی خلاف شرع بات ان کانوں سے نہیں سنیں گے. یہ تحیت آج کے بعد, اس کے بعد, اس وقت کے بعد, اس لمحے کے بعد, یعنی یہ کل سے ابھی سے نہیں سنیں گے. اور اللہ تعالیٰ یا اللہ ارادہ تو کیا, اپنے رحمت سے توفیق آپ عطا فرما دی. تحیہ کر لو کہ بھائی جو واجبات اور فرائض ہیں میرے ذمے, اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کروں گا, نماز با جماعت مسجد میں ادا کروں گا, اہتمام کے ساتھ ادا کروں گا. تحیہ کر لو, اور جو قرآن کریم کے حقوق ہیں جو اس کی تلاوت کی جائے اس کو ادا کروں گا، اللہ کے کا جو حق ہے ذکر کرنے کا وہ ادا کروں گا. اور پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ کم از کم چار ذکر ایسے ہیں جن کی پابندی کر لو ہر روز صبح کے وقت میں، کسی اور کام میں لگنے سے پہلے تلاوت، تلاوت کے بعد چار ذکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، استغفار اور درود شریف. یہ چار، جب تک یہ نہیں کر لوں گا تب تک کسی اور کام میں نہیں لگوں گا. ارے جس چیز، جس کام کی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے سب وقت نکل آتا ہے. لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی. ارے یہ فرصت نہ ملنا اور وقت نہ ملنا اس کام کے لیے ہوتا ہے جس کی اہمیت دل میں نہ ہو. جس کی اہمیت دل میں ہوتی ہے اس کے لیے سب فرصت نکل آتی ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ 20 منٹ کا کام جو ہے روزانہ کیا کرو تو تمہیں 2000 روپے ملا کریں گے روز، پھر فرصت ملے گی کہ نہیں ملے گی اس کام، پھر وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اہمیت پیدا ہوگی. لیکن چونکہ اہمیت نہیں اس واسطے وقت نہیں ملتا. تو تلاوت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی کا اہتمام کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس بات کا کہ اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں، والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک، اور ان کی اصلاح کی فکر، یہ ساری چیزیں ان کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو روز، یا اللہ یہ حقوق و فرائض جو میرے ذمہ ہیں اللہ ان کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی. تو جتنا جتنا یہ روز یا عمل کرتے جائیں گے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی اصلاح کے قریب ہوتے جائیں گے. تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ جاتے ہی 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب اچھی طرح یہ دعا مانگو اپنی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اور پھر یہ اپنا جائزہ لے کر، اپنے دن بھر کی زندگی کا جائزہ لے کر جہاں جہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے، اگر کوئی رزق کے اندر حلال کی وسعت، کوئی حرام کی آمیزش ہو رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرو. اگر کوئی بخت تلفی کسی اللہ کے بندے کی ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. پچھلی زندگی کے اندر جتنے گناہ ہوئے ہیں ان کی تلافی کی کوشش کرو. اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں تو نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرو. روزے قضا ہوئے ہیں روزے کی ادا کرنے کی کوشش. جو پچھلے، جب تک یہ عملی قدم نہیں اٹھائیں گے خود، اس وقت تک اصلاح کی طرف قدم کیسے بڑھے گا؟ محض زبانی جمع خرچ تو نہیں ہوگا. اس واسطے اس کا اہتمام کرتے ہوئے ہر شخص جو ہے وہ اپنے حالات کا جائزہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ کر اصلاح کے قدم پر گامزن ہو جائے انشاءاللہ. اگر ہر شخص نے یہ فکر پیدا کر لی اور اس کے تحت عمل شروع کر دیا تو آپ دیکھیے گا اللہ کی رحمت سے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، کیسی خوشگوار زندگی ہوگی. لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ، حیات طیبہ حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے سارے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ، یا اللہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرہ، حب لنا ما لا ينقصه واغفر لنا ما لا يضره. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم اپنے عیوب اور اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں، اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان سارے جرائم پر اپنے عفو و کرم کا پردہ ڈال دیجئے. یا اللہ ان کو اپنے بارگاہ میں، یا اللہ اپنے بارگاہ سے اس کو یا اللہ مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ہم اپنی بھی مغفرت مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے عزہ اور احباب کی مغفرت مانگتے ہیں، اے اللہ ہم ساری امت کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں مغفرت کے طلبگار ہیں، اے اللہ ساری امت کے اوپر کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری بدعمالیوں سے یا درگزر فرما کر اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مغفرت کا مورد بنا دیجئے، یا اللہ پھر ہمارے اعمال کی اصلاح بھی فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی اصلاح کی ہمت اور توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم بے ہمت ہیں ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہیں حوصلہ عطا فرما، اے اللہ اپنی اصلاح کی یا اللہ صحیح معنی میں توفیق عطا فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہمیں جو لوگ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما، اے اللہ یا ارحم الراحمین ہماری ساری مشکلات کو دور فرما دے، یا اللہ ہمارے عالم اسلام کو کے اندر سے بدامنی اور بے چینی ختم فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک سے بدامنی اور بے چینی کو ختم فرما دے، اے اللہ خانہ جنگی کو ختم فرما دے، اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے دشمنوں کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تمام دینی مدارس کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ دارالعلوم کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو ترقی اور استحکام عطا فرما، اے اللہ یہاں سے اپنے دین کے سچے خادم پیدا فرما، اے اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مرادوں میں کامیابی عطا فرما دیجیے، یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے زبانی یا تحریری طور پر دعاؤں کی فرمائش کی ہے، اے اللہ آپ ان کے سب مرادوں سے باخبر ہیں، اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ہاں بھائی، ہمارے دارالعلوم کے استاد ہیں مولانا قاری عبدالملک صاحب، آج کل ہسپتال میں ہیں، ان کا بائی پاس آپریشن ہونے والا ہے، ان کے لیے بھی صحت کی دعا فرما دیجیے، یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے قاری عبدالملک صاحب کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ قاری عبدالملک صاحب کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ ان کو اور ہمارے اساتذہ میں طلبہ میں اور اللہ ہمارے متعلقین میں اور اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفا کامل و عاجلہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ.